ونؤمن به ونتوكل عليه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنفنا اس سے پہلے طہارت کے ابواب کا ذکر کیا ہے، اور اسی ضمن میں عورتوں کے مسائل میں خاص مسئلہ حیض اور استحاضہ اور نفاس کا بھی ہے، اس کا باب انہوں نے باندھا ہے. اور یہ حیض کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر گویا ایک عام عادت کی طرح لکھ دیا ہے. جب اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو کسی چیز میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے لیے دوسری طرف سے آسانیاں بھی کر دیتا ہے. اسی باب میں اس کے مسائل بھی ہیں کہ اس وقت اگر نماز چھوڑ دیتی ہے عورت تو کیا نماز فرض ہے ادا کرنا قضا کرنا یا نہیں، روزے قضا کرنے فرض ہیں یا کیا شکل ہے. بہرحال یہ مسائل اس باب میں ذکر ہوں گے انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان فاطمۃ بنت ابی حبیش كانت تستحاض وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی جن کا نام تھا فاطمہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ انہیں خون جاتا رہتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ماہواری جس کو آدھا شہریہ کہتے ہیں، اس کا ہونا عورتوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر جو نئی عمر کی عورتیں ہیں. اگر یہ عادت انتظام اور ترتیب سے نہیں آ رہی ہے تو گویا وہ بیماری ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک علامت بنایا ہے عورت کے حمل کا. اگر یہ رک جائے جمع کے بعد تو گویا حمل کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر بغیر کسی سبب کے رک جائے تو بیماری کی نشانی ہوتی ہے، اس کا علاج فوراً ضروری ہوتا ہے. طب عربی میں جیسا کہ لکھا ہے بہت سے علماء نے، عام طب کا بھی یہ قانون ہے، طب جانتے ہیں کہ اس کے رک جانے سے عورت کو بہت کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض حالات میں عورت اپنی آنکھ سے بھی ہاتھ دھو لیتی ہے، نابینا ہو جاتی ہیں، اور دوسری اس قسم کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن اس کا ہر مہینے آنا عام طور پر یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے. نہ آنے کی صورت میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ علاج کرو. ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، حدیث شریف میں ہے بخاری شریف وغیرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو. دوا بھی ہے تداو یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا کیا کرو. تو بہرحال یہ ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے خون برابر جاری رہتا ہے. استحاضہ ایک تو ہے حیض، یعنی جس میں خاص طور پہ عادت 6 دن یا 7 دن کی عورتوں کی ہوتی ہے، اس عادت کو حیض کہتے ہیں. لیکن اگر اس سے بڑھ کر کے خون مستقل طور پر جاتا رہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے کا قضا کرے گی، لیکن نماز کا قضا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا ہے. ہاں اگر استحاضے کی شکل ہو تو کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ حکم نہیں جانتی تھی کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضے کا خون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ان کو ایک نشانی بتائی کہ دونوں خونوں میں فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے. اگر تمہیں دوسری طرح سے کوئی اس کے بارے میں تمیز یا ایک دوسرے کو الگ نہیں سمجھ سکتی ہو تو یہ جان لو کہ دم الحیض دم اسود یعرف، حیض کا خون جو ہے وہ کالا ہوتا ہے اور اس میں مہک ہوتی ہے خاص قسم کی. یعرف محدثین نے اس کو پڑھا ہے رے کے قطرے کے ساتھ، یعنی اس میں ایک عرف اور ایک مہک ہوتی ہے، رائحہ. اور دوسرے لوگوں نے اس کو پڑھا یو عرف، یعنی یہ پہچانا جاتا ہے، عام طور پر اس کی نشانی واضح ہوتی ہے، عورتیں اس کو پہچانتی ہیں. فیدا کا نظال کی، اگر یہ صورت ہو کہ خون کالا ہو اور پہچانا جا رہا ہو واضح طور پر، فَأَمْسِكِ عَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے رک جاؤ، اس وقت نمازیں نہ پڑھو. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اگر دوسرے قسم کا خون ہو، آخر کی تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ خون کالا نہ ہو، اس میں مہک نہ ہو، ایک عام خون کی طرح ہو، یا پھر اور کوئی چیز ہو، خون سے ملی جلی چیز جیسے سفید مادہ کوئی ہو اور کچھ ہو، تو اس کا حکم الگ ہے. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ، کیونکہ وہ نکلنے والی چیز وضو کو توڑنے والی ہے اور غسل اس پر واجب نہیں ہے. یعنی حکم یہ ثابت ہوا کہ عورت اگر عادتاً اپنی عادت جانتی ہے کہ 6 دن یا 7 دن اس کو حیض کا خون آتا تھا، تو نماز اور روزے سے رک جائے. شوہر بھی اس وقت اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بہت سختی کا حکم اس باب میں کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض، لوگ حیض سے یا حیض کی جگہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو یہ کہہ دو کہ اس حالت میں تم عورتوں سے دور رہو، کیونکہ یہ اذى ہے، تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا ہے، فَإِنَّهُ أَذَى یعنی تکلیف. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس کو دور رہو ان سے، کیونکہ یہ تکلیف دہ چیز ہے. عورت بھی اس حالت میں جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک بیمار کی شکل اس کی ہوتی ہے، طبیعت اس کی برابر نہیں ہوا کرتی ہے، اور وہ چیز جو ہے شوہر کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام دنیا کا جو دین پر ایمان نہیں لاتے، اسلام پر ان کا یقین نہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہم بستری کرنا بہرحال نقصان دہ ہے، اور بہت سے جو سوزاک وغیرہ کی مرض یا اور دوسرے امراض جو غلط قسم کے پیدا ہوتے ہیں اس سے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا قل ہوا اذى، وہ تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، تکلیف کا سبب بن سکتی ہے. فاعتزلوا النساء في المحيض، تو نماز سے دور رہے، روزے سے دور رہے، شوہر بھی ہم بستری نہیں کر سکتا، لیکن آگے مسائل آئیں گے کہ اور دوسری چیزیں، ساتھ بیٹھنا، ساتھ کھانا، ساتھ لیٹنا، یہ منع نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، کیونکہ پیارے رسول، عورت اس وقت بیماری کی حالت میں ہوتی ہے اور خاص طور پہ نفسیاتی طور پر بہت ہی وہ تنگی محسوس کرتی ہے، اپنے دل میں ایک گھٹن محسوس کرتی ہے، اس حالت میں بیماری کی شکل ہوتی ہے. بہرحال تو اس حالت میں عورت کو بہرحال چاہیے کہ شوہر دلاتا دے یا اس کے قریب آ کر کے اس کو اطمینان دلائے، اور اس کی قربت سے اس کو آرام ملے گا نفسیاتی طور پر بھی. اس وجہ سے ساتھ آنا، ساتھ بیٹھنا، ساتھ لیٹنا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے افضل اور سب سے پاک شخصیت تھی، اس حالت میں آپ حضرت عائشہ یا ازواج مطہرہ سے دور نہیں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ایک ہی بستر میں اور ایک ہی چادر میں سوتے تھے، یہاں تک کہ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ ان سے کوئی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں بھی لگ جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے تم اپنے خاص جگہ پر کوئی چیز باندھ لیا کرو، خاص کیونکہ کپڑوں کی کمی ہوا کرتی تھی، عام طور پر کئی کپڑے نہیں ہوتے تھے، سروال یا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی، تو آپ حکم دیتے تھے کہ وہ باندھ لیا کریں، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ سوتے کھاتے. کھانے کے درمیان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ ہوتی تھی. دیکھیے یہ بھی ایک حسن خلق کی بہت بڑی دلیل ہے. اپنے یہاں لوگ جو ہے مرد اپنے کو مرد اسی وقت سمجھتا ہے کہ عورت سے بالکل شیر کی طرح رہے اور عورت سے بالکل الگ رہے. جیسے کسی بچے سے کسی استاد نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بارش سب سے زیادہ کہاں، جغرافیہ کے استاد نے پوچھا بارش کہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو کہا کہ نل کے نیچے، نل کے نیچے زیادہ بارش ہوتی ہے. پھر کہا اچھا ایک چیز بتاؤ کہ وہ کون چیز ہے جو گھر میں شیر کی طرح داخل ہوتی ہے اور جب گھر سے نکلتی ہے تو بلی کی طرح، تو کہا ہمارے ابو. تو ابو جو ہے شیر بنے رہتے ہیں گھر میں، باہر جو ہے بلی کی طرح رہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن خلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ عورتوں کے ساتھ نرم مزاج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے غصہ ہو، کم عقل ہیں، مرد کو اپنی کامل عقل سے اس سے تعامل کرنا چاہیے، اس سے سلوک کرنا چاہیے. نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے رسول اور ہم ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے اس حالت میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گوشت بھری ہڈی دیتے تھے جب میں گوشت کھا لیتی تھی، اور اتعرق العظمہ، حدیث شریف کا لفظ ہے, اور تعرق کہتے ہیں کہ دانت سے پکڑ, ہاتھ سے نہیں جیسے عام طور پر فیشن ہے کہ ہاتھ سے نکال کے کھاتے ہیں گوشت کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانت سے ہڈی کو ہاتھ سے پکڑتے اور دانت سے کھینچ کے کھاتے تھے. حضرت عائشہ بھی اسی طرح کھاتی تھی, اس کے بعد وہ ہڈی لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھاتے تھے اور وہ اس حالت میں ہوتے تھے, ہے اس کی حالت میں. اس سے تو ایک حسن خلق رسول کا پتہ چل رہا ہے, دوسرے یہ کہ یہودیوں کے خلاف یہودی لوگ اس حالت میں عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے, کھانا پینا اس کا الگ کر دے, اس کو ٹاٹ باہر کر دیتے تھے, اس کے لیے خاص گھر بنا دیتے تھے, اس حالت میں وہ پڑی رہتی تھی. جب پاک ہوتی تب عورت کے مرد اس کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا, اٹھ سکتا تھا, یا گھر کے دوسرے افراد اس کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے. بہرحال تو اس حالت میں عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھے, لیکن نماز کو قضا نہیں کرے گی. اگر کوئی شخص قضا کرنے کو آپ کا حکم دے رہا ہے تو خلاف شریعت کر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا بات ہے, ہر زمانے میں لوگ بہرحال تعقل پسند یا عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے تھے, تو وہاں بھی انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ نماز کا کہ قضا کا حکم نہیں دیا گیا اور روزے کے قضا کا حکم دیا گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تم خوارج میں سے ہو؟ خوارج جو ہیں عقل کے ذریعے سے اپنے شریعت کو ناپتے ہیں یا اس کا وزن کرتے ہیں, تم بھی ایسے کرنے لگی؟ تو کہا نہیں, ہم پوچھ رہی ہیں. تو ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے, اگر ظاہری حکمت دیکھا جائے تو روزے جو ہیں فرض مہینے میں سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں, اور عورت کی نماز ہر مہینے کم از کم 6 دن 7 دن چھوٹتی ہے, اس کو اگر پورا کرنے کا حکم دے دیا جائے, واجب کر دیا جائے, تو یقیناً اس کے لیے مشقت کی بات ہے, اور دوسرے کام ہیں, بچوں کی اور شوہر کی خدمت یہ ہے وہ, تو اللہ تعالی نے جس طرح اس کو مبتلا کیا اسی طرح اس کے لیے بہت سی آسانیاں بھی کی, یعنی صلاۃ کو قضا نہیں کرے گی. لیکن صوم جو ہے, واجب صوم جو ہے, وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, مہینے میں اس کو اگر اس وجہ سے چھوٹ رہا ہے روزہ, تو زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 دن کا چھوٹے گا. اس کے لیے 6 یا 7 یا 8 یا 11 مہینے باقی ہیں کہ شعبان تک وہ آئندہ روزہ آنے سے پہلے تک اس کو قضا کر سکتا ہے, کر سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے قضا کا روزہ ہوا کرتا تھا, لیکن مجھے فرصت نہیں ملتی تھی, یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا, شعبان میں اس کو قضا کرتی تھی, رمضان نہ آنے پائے. تو بہرحال تو ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ وہ عورت قضا روزے کی قضا تو کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی. دوسری حدیث ہے, یہ حدیث اسماء بنت عمیس عند ابی داؤد, والتجلس في مرکل فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت اپنی عادت کو نہیں جانتی ہے کہ اس کا مہینے میں کتنی بار اس کو یہ دم آتا ہے یا خون آتا ہے, ماہواری آتی ہے, اور اگر وہ آگے چل کے 10 دن 15 دن ہو جائے, تو عام طور پر اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ 6 یا 7 دن, لیکن شروع ہی سے اگر اس کو آ گیا ہو, پہلے ہی دن سے کوئی لڑکی کو کسی لڑکی کو ماہواری آئی اور وہ خون زیادہ دن تک چلتا رہا, تو کیا حکم ہے؟ کیا ان 8, 10, 15, 20 دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گی؟ نہیں, اس کو چاہیے کہ دونوں خونوں میں, دونوں قسم کے خونوں میں فرق کرے. اگر وہ جیسا کہ فرمایا اس سے پہلے کہ کالا ہوتا ہے اور اس میں ایک مہک ہوتی ہے, واضح طور پر اس کو پہچانا جا سکتا ہے, تو وہ نماز چھوڑ دے. اگر یہ بھی نہیں ہے, اس کو تمیز ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی اسماء بنت عمیس ان کو فرمایا کہ والتجلس فی مرکن, ایک ٹب میں پانی بھرے ٹب میں بیٹھیں, فاذا رأت سفرۃ فوق الماء, پانی کے اوپر اگر خون کے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نظر آئے, پیلا پن ہو, فلتغتسل للظهر والعصر, تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے, کیونکہ اب وہ اس کی نماز کی ممانعت ختم ہوئی, نماز واجب ہے, لیکن اگر کر سکتی ہے تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے, اور عصر کے ٹائم میں یا عصر کے ظہر کے آخری ٹائم میں ظہر پڑھے اور عصر کے وہ پہلے وقت میں عصر پڑھ لے, گویا تو ایک غسل کے کر کے دو نمازیں پڑھے. اسی طرح تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا, مغرب اور عشاء کے لیے مغرب کے آخر وقت میں غسل کر کے اور مغرب کے آخر وقت میں مغرب پڑھے, اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت آ جائے گا، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں. وتغتسل للفجر غسلا واحدا، فجر کے لیے الگ ہی غسل کرے اور فجر پڑھے. وتتوضا فيما بين ذلك، دونوں نمازوں کے درمیان جن کو جمع کر رہی ہے اکٹھا وہ بیچ میں وضو کرے، کیونکہ ایک نماز کے لیے جب وضو کیا تو اس کا وضو نہیں رہا. شرعی طور پر اگرچہ ریا وغیرہ خارج نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وہ دم خارج چل رہا ہے تو ایک نماز کے لیے اس کو اجازت دی گئی، اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے ایک غسل اور ایک وضو سے. پھر اس کے بعد نیا وضو کر کے عصر کی نماز پڑھے. اسی طرح مغرب کے وقت جب غسل کیا تو مغرب کے لیے وضو کیا غسل کے ساتھ، پھر مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کے لیے دوسرا وضو کرے. یہ غسل کا مسئلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر واجب نہیں کہا ہے، بلکہ دوسری روایت سے صاف فَإِن قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر اتنی تمہیں سکت ہو کر سکتی ہو تو کرو، یعنی اگر مشقت ہو تو غسل کرنا ہر دو نماز کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ جو فرق جس دن اس نے فرق کیا کہ آج دوسرے قسم کا خون ہے تو وہ اس دن غسل کرے، گویا باقی کا غسل وہ ہوا. اس کے بعد ہر نماز کے لیے ہر نماز کو ہر وقت میں پڑھے، اگر غسل نہیں کر رہی ہے تو ہر نماز کو اول وقت میں پڑھے، ظہر کے لیے خاص وضو کرے اور ظہر کی نماز پڑھے، پھر عصر کے لیے خاص وضو کرے اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھے. اسی طرح ہر نماز کے لیے اول وقت میں وضو کر کے اس نماز کو ادا کرے. اور غسل جو ہے ہر دو نماز کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کر سکتی ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلک احب الی، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ ہر دو نماز کے لیے الگ غسل کر کے بیچ میں وضو کر کے ہر نماز کو ادا کریں. اسی طرح ایک روایت دیکھیے، روایت آ رہی ہے جس میں یہ تفصیل ہے. حمنہ بنت جہش کہتی ہیں، یہ بنت جہش کہتے ہیں کہ چار لڑکیاں تھیں جہش کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ تھی زینب بنت جہش. روایات میں آتا ہے کہ ان کو بھی یہ بیماری تھی، اسی وجہ سے شاید کہہ دیتے ہیں کہ یہ وراثی بیماری ہے، وراثت سے یہ بیماری. پھر بہت سی چیزیں ہیں ایسی کہہ جاتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو وراثت میں شمار کرنا وہ غلط ہے. ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا ہمارے یہاں، اس کو جب ڈاکٹر کے لیے، بہت مشہور ڈاکٹر یہاں بچوں کا ہے، اس کے پاس گئے تو اس کو زکام کی وجہ سے بلغم پھنسا ہوا تھا، بلغم کی وجہ سے وہ سانس اس کی پھنس رہی تھی، سانس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنگ چل رہی ہے، چڑھ کر رہی ہے. تو اس نے کہا یہ وراثتی بیماری ہے، علاج کیا نہیں فائدہ، وراثتی بیماری. ایک حکیم صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بہت کچھ برا بھلا ان کو کہا، اور یقیناً صرف 5 دن کی دوا دی، الحمدللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا. اب تک سال ڈیڑھ سال کا بچہ ہو، الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بیماری وراثتی بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ حضرت حمنہ، ان کی چار بہنیں تھیں، چاروں کو یہ بیماری تھی کہ ان کو استحاضہ ہوا کرتا تھا، یعنی حیض کے ساتھ بعد خون برابر جاری رہا کرتا تھا. فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ، کہتی ہے کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتویٰ لینے حاضر ہوئی. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ارک غط من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ایک چونکا ہے. شیطان رگ میں چونکا مارتا ہے جس کی وجہ سے رگ زخمی ہو کر کے وہ خون صاف خون رگ کا نکلتا ہے، لیکن وہ خون جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں وہ رحم کے اندر سے آتا ہے، رحم کی گہرائی سے آتا ہے حیض کا خون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی رکضت من الشیطان فتحیز ستت ایام او سبعت ایام، جیسی تمہاری پہلی عادت تھی 7 دن یا 6 دن، ان دنوں کو تم اس کو خون کا حیض کا خون شمار کرو، اس کے بعد غسل کرو، غسل طہارت جس طرح عورت اپنی ماہواری سے فارغ ہو کے کرتی ہے وہ غسل کرو. فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ فَصَلِّ 24 او 23، باقی 24 دن یا 23 دن، اگر 7 دن تمہارا آتا ہے تو باقی ان دنوں میں نماز تو اس حالت میں چھوڑنی ہوگی، روزے بھی چھوڑنے ہوں گے، 24 دن یا 23 دن تم پورے طور پر نماز اور روزے کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ جب نماز اور روزے کرنے جائز ہو گئے تو شوہر کے لیے بھی ہم بستری جائز ہے، یہ کہنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا. اب وہ طبعی طور پر آدمی کو یہ چیز ناپسند ہو تو الگ بات ہے، لیکن شرعی طور پر اس کو اذیٰ نہیں کہا جائے، وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خون اندر رحم سے نہیں آتا ہے اور وہ گندا خون نہیں ہوتا ہے بلکہ رگ کا خون ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں کذلک فافعلی کل شہر کما تحید النساء، اسی طرح تم ہر شہر ہر مہینے میں کیا کرو جیسا کہ عورتوں کی عام عادت ہوتی ہے، عادت خاص جو ہے 7 دن یا 6 دن اس کو تم اس خاص ماہواری کے اندر شمار کرو، اور باقی کے اندر غسل کر کے اور ہر وقت نماز کے ہر وقت کے لیے نیا وضو کر کے نماز پڑھو. پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُوَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِ حَتَّىٰ تَطْهُرِينَ، اگر تمہیں اس کی طاقت ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے اس کے آخر ٹائم، یہ نہیں کہ ظہر کو عصر کے ٹائم میں، نہیں، ظہر کو اس کے آخری ٹائم میں آپ غسل کریں، اور آخری ٹائم میں ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، نیا وضو کر کے پھر عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لیں. وہ تو عاجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم توخرين المغرب والعشاء وتعجلين العشاء، جیسا کہ پہلے بیان فرمایا کہ دونوں کے لیے مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کر کے الگ الگ وضو کر کے تم نماز پڑھ لیا کرو. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وتصلين، صبح کے لیے فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کر کے اور وضو کر کے تم نماز پڑھو. قال وهو اعجب الامرين الي، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری بات جو ہم نے بتائی دو نمازوں کے لیے خاص غسل کر کے بیچ میں درمیان میں وضو کر کے نمازوں کو پڑھنا، یہ ہمارے لیے ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. وهو اعجب الامرين الي، یہ عورت کا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہر دو نمازوں کے لیے غسل کو واجب نہیں کہا، لیکن عورت کی ثواب دید یا اس کی سکت پر چھوڑ دیا ہے. اگر اس کو مشقت اور محنت پڑ رہی ہے تو صرف وضو کر کے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور پہلی مرتبہ 7 دن یا 5-6 دن کے بعد فارغ ہونے کے غسل واجب ہے. اسی پر گویا قیاس کیا ہے علماء نے، عام طور پر جس طرح عورت کا خون برابر جاری رہتا ہے اور اس کو نماز کی اجازت ہے اس حالت میں، اسی طرح علماء نے ہر اس مرض کا قیاس کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب برابر جاتا رہتا ہو، سلسل بول جس کو کہتے ہیں، پیشاب برابر بہ رہا ہو، نقطے اور قطرے گر رہے ہوں، تو اس کی کیا شکل ہے؟ یہی شکل یہاں بھی ہے کہ ہر نماز کے لیے ان کو غسل نہیں کرنا ہے، لیکن ہر نماز کے لیے وضو الگ وضو کریں، ایک نماز کے لیے نماز سے کچھ پہلے وضو کریں اور پھر نماز پڑھ کے پھر دوسری نماز کے لیے نیا وضو کریں، تیسری نماز کے لیے نیا وضو کریں. اسی طرح اگر کسی کو، جیسا کہ علماء نے حیات کبار العلماء دوسرے لوگوں نے بھی تنصیص کی ہے کہ اگر کسی شخص کو گیس کی شکایت ہے، اتنا زیادہ گیس ہے کہ وہ رکتی ہی نہیں ہے، مجبور ہے، ہر 5 منٹ کے اندر گیس نکلتی ہے، ریا خارج ہوتی ہے، ایسی مجبوری ہے، تو وہ ہر نماز سے کچھ پہلے غسل وضو کر کے اور پھر نماز پڑھ لے، اس کے ساتھ فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا جب وقت آیا تو پھر دوسرا وضو کر کے دوسری نماز پڑھے. جی. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان ام حبیبہ بنت جحش شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے پہلے حمنہ بنت جحش تھی، وہ دوسری بہن ان کی ام حبیبہ بنت جحش، ان کو بھی یہی اسی قسم کی بیماری تھی. شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، انہوں نے برابر خون جاری رہنے کی شکایت کی، جو عورتوں کی عام عادت ہوتی ہے اس سے زیادہ آگے نکل کر کے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امکثی قدر ما تحبسک حیضتک، تمہاری جو پرانی عادت تھی 7 دن یا 8 دن جیسا کہ پہلے ان کی بہن کو بتایا، اسی طرح تمہاری جو پہلی عادت تھی اس عادت کے مطابق تم نماز اور روزے سے رک جاؤ، یعنی نماز روزے سے جب رکی تو شوہر کے ساتھ بھی ہم بستری جائز نہیں. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مغتسلی، پھر 7 دن یا 6 دن کے بعد اپنی عادت کے مطابق غسل طہارت کرو، پھر اس کے بعد وہی حکم ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے الگ وضو کر کے نماز پڑھیں. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، دیکھیے وہاں تو ان کی بہن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اس کی سکت ہو کی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے اول اور آخر وقت میں ایک غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکو تو یہ زیادہ اچھا ہے. وہ اس سے بڑھ کر کے کان تغتسل لکل صلاۃ, ہر نماز کے لیے وہ الگ غسل کیا کرتی تھی. یہ ان کی اپنی رائے تھی. اگر ایسا کر سکتی ہے عورت یا مرد روزانہ غسل کر سکتا ہے یا ہر وقت ہر دو مرتبہ غسل کرے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اسراف کی حد تک نہ پہنچے. لیکن اگر اس کو واجب سمجھ لے گا آدمی کہ ہر نماز کے لیے غسل واجب ہے اور اس کے بغیر نماز کو جائز نہیں سمجھتا تو ایک بدعت کی شکل ہوگی. لیکن اگر اپنے طور پر اس کو طاقت ہے, ہر نماز کے لیے غسل کر سکتی ہے وہ عورت, تو کرے. لیکن اس کو سنت یا اس کو یہ کہ سنت تقریری تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتی تھی. اگر غلط ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے, اس پر انکار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کر سکتی ہیں. لیکن پیارے رسول نے ایک اور درمیانی بات جو بتائی, جس کو آپ نے فرمایا کہ مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ دو نمازوں کے لیے تم ایک غسل کرو. اب اگر اس سے بڑھ کر کے وہ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے, یعنی پیارے رسول نے جب اس کی تقریر کی تو گویا یہ سب سے افضل ہو سکتا ہے. کیونکہ جتنی ہی جس قدر بھی عورت پاکی حاصل کر سکتی ہے, اس کی طاقت رکھ سکتی ہے, اس کو کرنا جائز ہے اس کے لیے, تو ہو سکتا ہے اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے افضل طریقہ ہے. لیکن کم از کم اگر یعنی افضل طریقہ یہ بھی ہے کہ کم سے کم دو نمازوں کو اکٹھا کر لے, اس سے افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا. انکار نہ کرنے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بھی جائز ہے, بلکہ ہو سکتا ہے افضل ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مشقت اور اس میں ہے پریشانی عورت کے لیے زیادہ ہے. جی اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنا لا نحد, یہ گزشتہ احادیث سے یہ پتہ چلا جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ عورت یا تو عادت والی ہوگی, معتادہ ہوگی, یا اس کی پہلے سے کوئی عادت نہیں, یعنی پہلے دن سے اس کو یا پہلی مرتبہ اس کو عادت شہریہ یا ماہواری آ رہی ہے. تو اگر اس کو پہلے سے کوئی عادت ہے تو اپنی عادت کے مطابق 6 یا 7 دن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو وہ ماہواری کا خون شمار کر کے نماز اور روزے سے الگ رہ کر کے پھر غسل کرے, پھر اس کے بعد حکم ہو. لیکن اگر کوئی عورت ہے پہلے ہی مہینے سے اس مرض میں مبتلا ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے اگر وہ ممیزہ ہے, جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک خون کو دوسرے خون سے تمیز کر سکتی ہے کہ یہ سرخ ہے یا یہ کالا ہے, تو وہ اس تمیز کے بعد 6-7 دن ہو یا 6 دن ہو 8 دن ہو, اس کے بعد غسل کر کے پھر خالص خون, خالص سرخ رنگ کا خون جب آئے تو وہ ہر نماز کے لیے ایک غسل کر کے واجبی, ہر نماز کے لیے الگ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے, یا دو نمازوں کے لیے یا ہر نماز کے لیے غسل کرے اگر وہ خون کو پہچان سکتی. اگر متحیرہ, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ متحیرہ, یعنی کبھی اس کو مہینے میں ٹائم سے آتا ہے اس کا خون یا اس کی ماہواری آتی ہے ٹائم سے, دوسرے مہینے میں آگے پیچھے ہو گیا, بڑھ گئی مدت, 6-7 دن کے بجائے 10 دن ہو گئے, 11 دن ہو گئے, کبھی 5 ہی دن ہوا, ایسا ہوتا ہے عورتوں کو, تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عادت کو پہچانے اور وہ خون کو پہچانے, خون کے رنگ کو, کیونکہ حدیث شریف میں ان دم الحیض دم الاسود یعرف, وہ خون جب تک ہے تب تک وہ نماز نہ پڑھے. اسی طرح اس زمانے میں ایک مسئلہ نیا ابھرا ہوا ہے جو خاص طور پہ عورتوں کی دواؤں کے وغیرہ کے استعمال سے ان کی عادت میں کوئی انتظام یا کوئی ترتیب نہیں رہ جاتی ہے. تو یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہمارا تو 7 دن 8 دن آتا تھا لیکن اس مرتبہ 2 دن آ کر کے رک گیا, پھر 2 دن کے بعد 2 دن کے بعد پھر آ گیا, پھر 2 دن کے بعد آ گیا, پوچھتی رہتی ہیں. یہ بھی مسئلہ اسی متحیرہ کے ذمن میں آتا ہے. تو عورت خون کا رنگ پہچان کر کے, حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو اکٹھا آ کر کے ختم ہو جانا چاہیے, لیکن کسی وجہ سے, اور یہ چیز نفسیاتی بھی ہوتی ہے, کبھی عورت کسی بڑے غم میں مبتلا ہوگی, بڑی خوشی میں مبتلا ہوگی, تو کہتے ہیں اس پر بھی اثر پڑ جاتا ہے. یہ عورت کی کمزوری کا یا عورت کے کمزور ہونے کا یہ ایک دلیل بھی ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ کمزور ہوتی ہے. بہرحال تو اس حالت میں اس کو وہی دیکھنا ہے کہ رنگ خون کا کیا ہے. اگر خون کا رنگ دو دن آ کر کے رک گیا, پھر ایک دن دو دن رکا رہا, تو وہ غسل کر کے نماز پڑھ لیا. پھر اس کے بعد جب آ گیا, اگر وہی خون ہے تو پھر رک جائے, دو دن رکے, ایک دن رکے, پھر اگر رک گیا, ختم ہو گیا, تو وہ پھر غسل کر کے اور نماز پڑھنا شروع کرے, حتیٰ کہ وہ خون دوسرے رنگ کا آ جائے. اگر وہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر دوسرے رنگ کا آ رہا ہے تو وہ پھر وہی حالت اس کی ہوگی کہ یا تو دو نمازوں کے لیے ایک غسل کرے, یا ہر نماز کے لیے غسل کرے, لیکن ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا اس کا ضروری ہوگا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بہت ہی بزرگ اور سلیقے کی ایک خاتون تھی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لگتا ہے کہ یہ جیسے گاؤں وغیرہ میں بعض بوڑھیاں ہوتی ہیں, ہر مسئلے میں ان کو بلایا جاتا ہے, خدا نخواستہ شادی ہوئی تو وہاں بھی مشورہ کرنے کے لیے, موت ہو گئی تو وہاں بھی اس کے لیے, اور کوئی اس طرح کام ہوا تو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ آتا ہے, یہاں تک کہ پیارے رسول نے ان سے کہا تھا, عرب کا ختنہ ہوتا ہے, عرب میں عورتوں کا بھی ختنہ کرتے تھے اور مردوں کا بھی, تو لڑکیوں کے ختنے کے بارے میں پیارے رسول نے کہا کہ دیکھو زیادہ نہ کاٹا کرے, تھوڑا کاٹے, اشمی ولا تنہی کی, یہ لفظ ہے حضرت ام عطیہ کو مخاطب کر کے فرمایا. حالانکہ وہ کام کرنے والی, ختنہ کرنے والی کوئی دوسری عورت ہوتی تھی, لیکن ان کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ان سب اجتماعیات یا معاشرتی چیزوں میں گویا یہ شریک رہتی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص مخاطب کرتے تھے, ان کی فضیلت ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب کا جب انتقال ہوا, جب وفات ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کو اچھی طرح دھو, دو مرتبہ, چار مرتبہ, فَإِذَا فَرَغْتُنَّنِي فَآذِنَّنِي, جب تم غسل سے ان غسل دے کر کے ان کو فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتاؤ. تو جب غسل دے کر کے فارغ ہوئی تو حضرت ام عطیہ نے آ کر کے پیارے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم لوگ غسل سے فارغ ہو گئے, تو آپ نے اپنی چادر مبارک دی کہ تبرک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو چیز ملا, یا آپ کے ہاتھ سے جو چیز نکلی یا کسی کو دے دیا, اس سے برکت کی امید ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کو دی اور فرمایا, اشہر نہا, سب سے نیچے کپڑوں میں جس کے ساتھ شعار, اس کو بنا دو ان کے لیے, یعنی ان کو سب سے پہلے یہ پہناؤ, پھر اس کے بعد کفن کے دوسرے کپڑے پہناؤ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی طرح حضرت ام عطیہ ہی کو مخاطب کر کے کہا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کو عید میں بھی نکالا کرو, یہاں تک کہ اگر کسی عورت عید میں, اور عید کا سنت یہ ہے کہ اس کو مسجد میں نہ پڑھی جائے, یہ مکے کی خصوصیت اور مدینے کی خصوصیت بتاتے ہیں لوگ, لیکن مدینہ شریف کی خصوصیت نہیں ہے. مکے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کسی زمانے میں باہر نکل کر کے یہاں سے عید نہیں پڑھی گئی, لیکن مدینے کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنی مسجد شریف کو چھوڑ کر کے مسجد غمامہ, جہاں وہ مشہور ہے, وہ آپ کا عیدگاہ تھا, وہ جگہ آپ کی عیدگاہ تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے عید پڑھا کرتے تھے. حضرت ام عطیہ کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت کو بھی, اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, اسی طرح تمام لڑکیوں کو اور عورتوں کو عیدگاہ لے چلو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, بعض عورتوں کے پاس تو حجاب نہیں ہوتا ہے, پردے کے لیے برقع وغیرہ نہیں ہے, تو کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلْتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا, پھر رسول نے فرمایا کہ اس کی بہن اس کو اڑھا کے اپنی چادر میں اس کو لے جائے. یعنی دیکھیے, یہ بھی ایک تاکید, یہ سنت ہے, حقیقت میں یہ سنت چھوڑی جا رہی ہے اور بہت سی جگہوں پر چھوڑ دی گئی ہے کہ عورتوں کو باہر لے جانا صحیح نہیں ہے. یہ سنت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے اس کی علت ہی بیان فرمائی, یشہدن الخیر, وہاں اگرچہ وہ صلاۃ نہیں پڑھ سکتی ہیں, لیکن دعا اور دوسرے خیر اور ذکر کے کی چیزوں میں وہ شریک رہیں گی. اس وجہ سے کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت ام عطیہ یہ بہت ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معتمد خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور معاشرتی کاموں میں آگے بڑھ کر کے رہا کرتی تھی. وہ کہتی ہیں, کننا لا نعبد القدرت والسفرت بعد الطہر شیئا, ہم لوگ باقی کے بعد مٹمیلا خون اگر آئے یا کوئی پیلی چیز نکلے اور عورت کی شرمگاہ سے تو اس کو ہم کوئی ایسی چیز شمار نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے نماز یا روزہ چھوڑ دیا جائے. یہ ہے معنی اس حدیث کا. کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر. بعد الطہر یعنی مدت جو ہوتی ہے عورت کی اس مدت کے بعد, عام مدت کے بعد اگر اس نے چھوڑ دیا, اگر کوئی پیلی چیز نکلی یا کوئی ایسا مٹمیلا خون نکلا تو وہ نماز اور روزے سے نہیں روک سکتی, یعنی غسل کر کے وہ نماز وغیرہ پڑھتی رہیں گی. لیکن جب بھی یہ چیز نکلے گی تو ہر نماز کے لیے نیا غسل کرنا پڑے گا. ہر نماز کے لیے اتفاقا نکل گئی نماز کے اندر یہ چیز نکل گئی, اگر پہلے نہیں نکل رہی ہے مستقل طور پر تو نماز چھوڑ کر کے وضو کر کے پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی. لیکن یہ نماز اور روزے سے روکنے والی چیز نہیں ہے, اس سے نماز اور روزے سے رکنا یہ غلط ہے. اسی طرح یہ وہ مسئلہ جو ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کا بھی ہے کہ اس حالت میں شوہر ہم بستری بھی کر سکتا ہے.
جی رمضان میں ایک عورت کو ماہواری آ گئی, اس نے 6 دن کی عادت سے روزے رکھے ہیں. اب میں جس طرح شوال کے روزے بھی رکھنے تھے لیکن اس کی نیت اور فرضی روزوں کے ایک ہی دفعہ ہو جائے گی.
ایک سوال بہت اہم ہے یہ کہ اگر کسی عورت کو رمضان میں یہ عادت جو ہے اس کی ماہواری آ گئی, 6 دن روزے اس نے چھوڑ دیے, 7 دن چھوڑ دیے اور وہ شوال کی بھی روزے رکھنے چاہتی ہے, تو کیا شوال کا روزہ رمضان کا یہ قضا کا روزہ شوال میں رکھے گی تو شوال کی جو فضیلت آتی ہے شوال کے 6 روزوں کی وہ فضیلت اس روزے سے اس کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی, کیونکہ وہ الگ ایک چیز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ اتباع کے ساتھ فرمایا ہے, پورے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال, جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر 6 روزے رکھ لیے اس کے بعد اتبعه اس کے پیچھے نے رمضان کے پیچھے, تو رمضان تو ابھی ان کا مکمل نہیں ہوا, مکمل ہونے کے بعد وہ 6 روزے رکھے, یعنی گویا شوال میں اگر 12 روزے رکھ لیتی ہیں تو یہ فضیلت ان کو مکمل مل جائے گی. صرف یہ نیت کر لینا کہ ہمارے رمضان کی قضا بھی ہو جائے اور یہ اس کا شوال کا روزہ ہو جائے, نہیں, یہ خاص روزہ ہے. اس کو جیسے کہ کوئی شخص اگر طواف کر رہا ہے فجر سے پہلے, طواف سے فارغ ہوا فجر کی نماز سے پہلے, نماز کی طواف کی 2 سنتیں اس کو ادا کرنی ہے لیکن وہ سنت نہیں ادا کر سکا, نماز کھڑی ہو گئی, فرض 2 رکعتیں پڑھ لیا, تو کیا وہ سنت ادا ہو جائے گی؟ نہیں ادا ہوگی, اس کے لیے الگ ایک سنت خاص ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پڑھنا ہوگی. اسی طرح یہ بھی ہے 6 شوال کے روزے الگ ہیں. ایک مسئلہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں البتہ کہ اگر عورت رمضان کو پورا نہیں کر سکتی ہے شوال کے اندر تو کیا شوال کے 6 دن کا روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ کہا یہ جائے گا کہ اگر وہ 12 روزے رکھ سکتی ہے تو اچھا ہے کہ رکھ لے, ورنہ شوال کے روزے رکھ لے, رمضان کے روزے پورے سال کے اندر وہ رکھ سکتی ہے, کیونکہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں, کہتی ہے کہ میں رمضان کا قضا پورے اور مہینوں میں نہیں کر پاتی تھی, یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا دوسرے رمضان سے پہلے کا مہینہ تو اس میں ہم قضا کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ 6 شوال کی فضیلت جو ہے وہ ضرور لیتی رہی ہوں گی اور وہ 6 شوال کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں یا وہ رکھ سکتی ہیں اور باقی جو قضاء رمضان ہے وہ کسی وقت بھی کر لیں, یہ ان کے لیے کہا جائے گا. جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان الیہود کانت اذا حاضت المرأة فیہم لم یاکلوها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح. کیا حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یا نہیں, یا اس کے ساتھ لیٹنا سونا بیٹھنا باتیں کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی لوگ جب کوئی عورت ان کی ماہواری میں مبتلا ہوتی تھی لم یاکلوها اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح, تم ہر چیز وہ کر سکتے ہو جو عورت اور بیوی شوہر کرتے ہیں, الا النکاح ہم بستری اور جمع کے علاوہ. ہر چیز کر سکتا ہے، یعنی برسات لیٹ سکتا ہے، جسم سے جسم لا سکتا ہے، بوسے لے سکتا ہے، بوسے دے سکتی ہے، جو کچھ ہے الا النکاح، وہ اس جگہ پر آپ. دوسری روایت میں ہے کہ الا الخرزا، یعنی اس خاص جگہ سے تم بچو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے جیسا کہ حدیث آ رہی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے، فأتذرو، میں ازار تابند باندھ لیتی تھی، فیباشرونی، میرے ساتھ آپ مباشرت کرتے تھے، یعنی میرے ساتھ ملتے تھے، جسم سے جسم ملاتے تھے. یباشرونی کا مطلب ہے بشرا کہتے ہیں یہ چمڑے کو، یعنی آپ کا جسد مبارک میرے جسم سے ملتا رہتا تھا، کوئی اس میں آپ اس سے پرہیز نہیں کرتے تھے. فیباشرونی وانا حائض، اس حالت میں کہ مجھے حیض آتا تھا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ ہر وہ چیز، کھانا پینا جیسا کہ ذکر کیا میں نے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت کی ہڈی دیتے تھے، وہ گوشت نوش کر کے منہ سے کھاتی تھی، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی لے کر کے اسی جگہ پر منہ رکھتے تھے، فیضو فیہ علی موضع فیہ، فیضو فاہ علی موضع فیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تھا، دانت لگائے ہوتے تھے، وہیں آپ دانت اور منہ لگا کر کے اور وہ ہڈی کا کو چوستے اور کھاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ہر وہ کام کر سکتا ہے شوہر جو عام پاکی کی حالت میں کر سکتا ہے، سوائے اس خاص کام کے. اور اگر کوئی شخص اس سے پرہیز کر رہا ہے تو گویا یہودیوں سے مشابہت ہو گئی، یہودی لوگ ایسا کرتے تھے. ان کی پرانی کتابوں میں اب بھی یہ چیز ہے کہ عورت کو عورت سے اس طرح کٹ کر کے الگ رہنا جائز نہیں، لیکن بعد ان کی کتابیں ایسی ہیں جو جس کو بدل کر کے ان کا دین ہر وقت بدل تحریف کا نشانہ رہا ہے، ہمیشہ ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی بدلتے ہیں، اس سے پہلے بھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرفون الکلم عن مواضعہ، وہ آیتوں کو اور اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں، بدلے الفاظ بھی بدل دیے، مٹا دیے، اور اس کی جگہ پر دوسرے الفاظ لے آئے، دوسرے معانی لے آئے. مجھے یاد ہے، آپ کو بھی شاید کسی نے سنا بھی ہو، کہ یہودیوں نصارہ کا یہ عقیدہ تھا پرانے زمانے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے عقیدہ تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. کلام پاک میں ذکر ہے اس کا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ان کو سولی دی، لیکن ہوا ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ان کی شبہ کا کوئی آدمی وہاں تھا، اس کو پکڑ کر کے انہوں نے سولی دے دی. تو کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی. اس وجہ سے صلیب جو ہے عجیب ہے، یعنی یہ مسئلہ ہے کہ صلیب ان کا ایک دینی نشان بن گیا اور ہمیشہ کے لیے یہودیوں اور نصرانیوں میں جنگ چھڑی رہی، لیکن سیاست نے ان کو اس وقت اکٹھا کر دیا. اور آج سے 20-25 سال پہلے فاتیکان میں ان کا جو پوپ ہے، بابا فاتیکان کا جو پوپ اور پادری ہے، اس کو یعنی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اللہ کے علاوہ رب بنا کر کے حلال اور حرام کا مالک بنا دیا. ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ ہم لوگوں کے سامنے کا قصہ ہے کہ ان سب نے اکٹھا ہو کر کے، اور ان کی جو ایک مجلس ہوتی ہے اس میں اکٹھا ہو کر کے، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے. یعنی قتل تو کیا، اس کا یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہودی نہیں تھے، دوسرے کوئی رہے ہوں. دیکھیے عجیب ہے یہ قصہ. حالانکہ 1500-2000 سال سے ان کا عقیدہ چلا آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو یہودی نے قتل کیا، آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، ان کا دین ہمیشہ اس زمانے میں بھی ان کے پوپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جو چاہے بدلے، جو چاہے رکھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرانی کتابوں میں ایک انجیل برنابا ہے، اس کو یہ لوگ نہیں مانتے، یہودیوں اور نصرانیوں کی. اس میں بہت سی چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں، اسی طرح یہودیوں کی پرانی کتابوں میں، جیسا کہ علماء نے بیان کیا، ہمارے شیخ علامہ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی عبرانی زبان کے عالم تھے، بہت اچھے، اور خود عبرانی کتابیں پڑھتے تھے. انہوں نے خود بتایا کہ ان کی پرانی جو کتابیں ہیں، بہت سے ایسے ٹکڑے اس میں باقی ہیں جس میں یہ اس قسم کے مسائل قرآن سے ملتے ہوئے بہت کچھ ہے توحید کے، اسی طرح قطع کے مسائل. یہ جو ہے اس وقت کی انجیل جس کو کتاب مقدس کہتے ہیں یا یہودیوں کی جو کتاب ہے، میرے پاس اس کا نسخہ خود ڈاکٹر تقی الدین ہرائی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر استعمال کرتے تھے، اور وہ 1924 یا 1922 کا چھپا ہوا ہے، میرے پاس انہوں نے دیا ہے. اس میں یہ مسائل ذکر ہیں، خاص اسلام کے مسائل کی طرح کہ عورتوں کی سے اس حالت میں الگ رہو، اور کھانے پینے کے بعد بات الگ ہے، یعنی یہ کہ کھانا پینا منع نہیں ہے اس میں، لیکن جمع سے منع کیا گیا ہے. انہوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عادت تھی یا دین کا یا عقیدہ تھا ان کا کہ کھانا پینا بالکل الگ کر دیتے تھے. دوسری بات آیا ہے کہ اس کا گھر بھی الگ کر دیتے تھے، بالکل الگ ہوتی تھی، نہ کسی سے بولنا، نہ چالنا، نہ ملنا، نہ جلنا. جب وہ پاک ہوتی تب جا کر کے لوگ اس سے ملتے جلتے.
اگر کوئی مسجد کا ہے وہ عالم بھی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی مسجد میں ہی قبر نکال دیتا ہے، نماز پڑھنے کے بارے میں
جتنا باقی ہے جی. بھائی کا سوال ہے ایک، بہرحال اس موضوع سے ہٹ کر کے، یہ کہ اگر کوئی امام ہو، مر گیا بیچارہ، زندگی بھر مسجد کی خدمت کرتا تھا، مسجد کی امامت کرتا تھا، اسی مسجد میں اس کو دفن کر دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی بھی امام ہو یا غیر امام ہو، کوئی پیر ہو، مرید ہو، کوئی بھی ہو، قبر مسجد کے اندر جائز نہیں ہے.
یہ بھی
ہمارے شاہ کوٹ
میں دو
مرے
دونوں کی
مسجدیں، ہاں تو وہ غلط ہے، قبریں نکلی ہیں، وہی
دفن کیے
ہیں، یہ غلط ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مسجد بنانا یا مسجد میں قبر بنانے کو منع کیا ہے. اور صاحب علماء نے ایک آخری کتاب جو لکھی ہے علامہ ناصر الدین البانی نے، تحذیر الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، بہت اہم کتاب ہے، جتنی حدیثیں اس باب کی ہو سکتی ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے. تو آخری فیصلہ اس باب میں علماء نے یہ دیا ہے کہ اگر مسجد پہلے سے بنی ہے، مسجد پہلے سے بنی ہے اور قبر کو بعد میں، اس میں آدمی کو بعد میں دفن کیا گیا، قبر بعد میں بنی ہے، تو قبر کو اکھاڑ کر کے دوسری جگہ، یعنی قبر کو کھودا جائے، اگر اس کا جسم سالم ملے تو اس حالت میں، یا جس حالت میں بھی جو چیز اس کی ملے اٹھا کر کے دوسری جگہ دفن کر دیا جائے، مسجد کو اس سے پاک کر دیا جائے، یہ حکم ہے. اگر قبر پہلے سے ہے اور اس پر کسی نے مسجد بنا دی ہے، وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں نماز پڑھنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے، اور مسجد کو گرا دینا واجب ہے، کیونکہ قبر پہلے تھی، قبر کا باقی رہنا حق ہے اور مسجد کو گرا دینا ضروری ہے. یہ ہے دین اور اسلام کا طریقہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس سبب کو بند کر دیا، منع کر دیا اس سے جس سے شرک کا چور دروازہ کھل سکتا ہے، جس سے شرک کا دروازہ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمیں اس کا شرف ہے کہ ہمارے علاقے میں، انڈیا میں ایک، اور وہ اچھے عقیدے کے لوگ تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہم تو جانتے ہیں، الحمدللہ وہ لوگ اسی جماعت کے آدمی ہیں، اور آخر دم تک الحمدللہ جہاد اور دوسری جو چیزیں تھیں سب میں شریک رہتے تھے، چندے یہ اور وہ، اور یہ امارت چلتی رہتی تھی. اب اس وقت معاملہ کمزور ہو گیا. اس زمانے کے بعد اپنے علاقے کے ایک بزرگ اچھے سلفی عالم، ان کی قبر کو مسجد میں لوگوں نے ڈال دیا. تو اب مسئلہ یہ ہوا، جب میں نے جا کر کے دیکھا تو کہتے ہیں یہ فلاں اپنے خاندان کے فلاں ہیں، ہم لوگوں کے خاندان کے تھے، تو ہم نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے، مسجد کو قبر کے اندر، مسجد کے اندر قبر بہرحال جائز نہیں. لیکن اب مسئلہ تھا کہ ایک بڑے آدمی تھے، ان کی قبر کو کیسے اکھاڑا جائے. اللہ جانتا ہے، الحمدللہ 15 سال کے بعد کامیاب ہو گئے، اور اب انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، میں 1 سال پہلے گیا تھا تو بہت تاکید ہوئی، الحمدللہ اب اکھاڑ کر کے، صاف کر کے، سب کچھ دوسری جگہ دفن کر کے اس کو کر دیا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کیونکہ لوگ حق چاہتے ہیں، حق جان چاہنے والے الحمدللہ اہل حدیث عقیدے کے ہیں، سلفی عقیدے کے ہیں، صحیح عقیدہ چاہتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے یہ کر دیا. یہی ہونا چاہیے حقیقت میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاندانی عزت، خاندانی بات آگے آڑے آتی ہے، لیکن شریعت کا مطلب سب سے آگے ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی دلیل دینا کہ پیارے رسول کی قبر مبارک مسجد میں ہے اور نماز پڑھنا وہاں جائز ہے، اس سے دلیل نہیں لیا جا سکتا ہے. اول تو مسجد، حقیقت یہ ہے کہ مسجد کا حصہ جو ہے اصل پیارے رسول کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، یہاں تک کہ آخری دور میں ولید بن عبد الملک جب آئے، بہت دیر سے، تو انہوں نے تنگی ہوتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, تنگی ہوتی تھی جمعہ کے دن, یہاں تک کی روایات میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ وغیرہ کے جو کمرے رضی اللہ تعالی عنہن کے جو کمرے تھے اس میں لوگ نمازیں پڑھتے تھے, تو انہوں نے تمام کمروں وغیرہ کو گرا کر کے مسجد میں داخل کیا. جب مسجد میں داخل کیا تو آپ کے حجرے حضرت عائشہ کا کمرہ یہ ہے, اسی ساتھ میں جہاں عورتیں پہلے بیٹھا کرتی تھی نئی بلڈنگ سے پہلے, وہ آگے تک جا کر کے عورتوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج مطہرات کے کمرے تھے, سب اسی لائن میں آتے تھے. اس کے پیچھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمرہ ہوا کرتا تھا جس کو حلیہ کہتے ہیں. جب آپ پیارے آپ اپنی بیویوں سے ایک مرتبہ ناراض ہوئی کسی مسئلے پر, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, تو آپ سب سے دور ہو کر کے ایک مہینے تک کیلا کر لیا تھا آپ نے. یہ قصہ سیرت میں اور احادیث میں مشہور ہے. قسم کھا لیا کہ ایک مہینے تک تم لوگوں کے پاس ہم نہیں آئیں گے, غصہ ظاہر کرتے ہوئے. آپ اس علیہ میں, یعنی ایک نیچے کمرہ تھا اس کے اوپر ایک کمرہ تھا, اس اوپر کے کمرے میں آپ جا کے بیٹھ گئے. جب بھی جاتے ہیں نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کے, لوگوں مسلمانوں کے حاجہ ضروریہ سے فارغ ہو کر کے اس میں جا کر کے رہتے تھے. تو اگر دیکھا جائے کس طرح آپ کے کمرے مبارک تھے, آپ کے ازواج مطہرات کا آپ کا وہ, تو یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے اسی کے پیچھے گویا بقیع کے جنت البقیع کے مقبرۃ البقیع کے سمت میں آپ کا دوسرا ایک ڈبل کمرہ چھوٹا سا رہا ہوگا جس کو علیہ کہتے ہیں, یعنی ایک اونچے اونچا دوسری منزل پہ تھا, اس کے نیچے دوسرا کمرہ تھا, تو لوگوں سے نیچے آپ آ کر کے ملتے تھے. پھر اسی لائن میں حضرت عائشہ کا جو اس وقت کمرہ ہے جس میں آپ مدفون ہیں, حضرت ابوبکر اور عمر مدفون ہیں, اسی لائن میں ازواج مطہرات کے کمرے تھے. تو یہ تنگی جب ہونے لگی, چاروں طرف گھر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور دوسرے, ان کو کوشش کر کے مانگا گیا, بہرحال دیا انہوں نے, مسجد میں داخل کیا گیا. حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ داخل کیا گیا. جب ولید کا زمانہ آیا, ہمارے خیال سے وہ سن 67 یا 68 ہجری, یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے تقریباً 58 سال کے بعد یا 59 سال کے بعد یہ حادثہ ہوا کہ انہوں نے تمام کمروں کو توڑ کے لوگ وہاں اندر جا کر کے بیٹھ کر کے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ تنگ تھا تو اس کو مسجد میں انہوں نے داخل کیا. اب مجبوراً مسجد میں جب داخل کیا تو یہ حصہ جو ہے وہ بھی مسجد کے اندر تھا نہیں, لیکن بہرحال آنے کے لائق ہو گیا اس طرح کا کہ انہوں نے الگ دیوار کے ساتھ پیچھے سے ایک دیوار کر کے اور یہ حصہ مسجد میں داخل کر دیا تھا کمروں کا. حضرت عائشہ کا کمرہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے وہ الگ تھا بالکل, اور دونوں کے آپ کے حجرے مبارک کے سامنے مسجد کے ٹکڑے اور آپ کے حجرے کے سامنے ایک دیوار تھی جو بالکل الگ کرتی تھی اس کو. بعد میں لوگوں نے جو ترکی حکومت آئی پیچھے بھی انہوں نے مسجد کی دیوار بنا دی اور مسجد کو اس وقت توسیع کی. یہ غلط ہوا, اس کو غلط کہا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں, یہ غلط رہا. توسیع ہونی چاہیے تھی تو چاروں طرف سے ہو تین طرف سے ہو, لیکن اتنا حصے میں توسیع نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی وجہ سے دیکھیے زمانے میں جو توسیع ہوئی اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے اس سمت سے توسیع بالکل نہیں ہوئی, یعنی دوسری لائن سے لے کر کے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے اور پرانی مسجد کے لائن سے لے کر کے پھر توسیع ہوئی, لیکن اس کو اگر اس لائن سے توسیع کرتے تو گویا وہ بیچ مسجد میں حجرہ مبارک آ جاتا. ہونا یہ چاہیے تھا پرانے زمانے میں بھی کہ اس کو اس سمت سے توسیع نہ ہوتی, پیچھے سے توسیع جتنا چاہتے کرتے. تو وہ یہ غلط چیز ہے, غلط ہوا اس میں کوئی شک نہیں, لیکن علماء نے اس کو یہاں تک کہ جب ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ اس کو الگ کیا جائے, تو بہرحال یہ دیکھا کہ لوگوں کا ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہے, جو کچھ بھی ہو اس کو چھوڑ دیا گیا مصلحتاً. اور یہ چیز شرعی طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے حضرت عائشہ سے کہ اگر تمہاری قوم جو ہے نئی اسلام نہ لائی ہوتی تو میں کعبہ شریف کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کو لمبی دیوار قائم کر کے جو حتیم وغیرہ کا ٹکڑا ہے اس کو سب کو شامل کر کے بنا دیتا. آپ نے چھوڑ دیا چاہتے ہوئے, تو مصلحتاً کوئی چیز بہرحال چھوڑ دینی چاہیے, یہ چیز چھوڑ دی گئی ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے صحیح عقیدے کے تحت ادھر اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو منع کیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح مدینے میں ہم لوگ تھے پہلے, تو خاص لوگ وہاں اپنا ڈیرا ڈالے رہتے تھے اور اپنی نماز گاہ یا جو نماز کی جگہ ان کی ہوتی تھی خاص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بنا کر کے اسی نیت سے نماز پڑھتے تھے, حقیقت ہے. اور ذرا سا اگر کچھ آپ سے بات کریں تو کہتے تم لوگ وہابی ہو. تو یہ چیز ہے, بہرحال ہمیں چاہیے ہم اپنا عقیدہ صحیح رکھیں, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم کوئی ایسی مخالفت نہ کریں جس سے آپ کی مخالفت ہو. لیکن ایک طرف دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیار کرنے والے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ کہتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کلمہ بھی بنا لیا ہے, لا الہ الا اللہ حبیب رسول اللہ. محمد کا لفظ اتنا پیارا ہے جس کو اللہ رب العزت نے استعمال کیا, اس کو چھوڑ کر کے حبیب رسول اللہ تکلف ظاہر کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اس کا ایک الٹ یہ کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو کر کے اور آپ کی کھلی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ چیز بہرحال ایک سانحہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو مثال نہیں دیا جا سکتا, یہ غلط ہے, غلط کام کو غلط کہا جائے گا. جس نے کیا اس زمانے میں اس کے اوپر ذمہ داری ہے, اس زمانے میں چھوڑا گیا الحمدللہ جب انہوں نے توسیع کی تو اس سمت کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ سے کیا, دوسری طرف سے اگر کرتے تو وہ بھی اندر کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا کیونکہ یہ چیز شرعی نہیں تھی. اور جو چیز پرانے زمانے سے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا, کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ناحق شور شرابا اور شغب بھی کرنے والے ہیں, تو ان کے چپ کرنے کے لیے بہرحال اس کو چھوڑ دیا ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہزار قسم کے انتظامات ہیں, لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں, آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. الا یہ کہ کوئی اگر اس کا عقیدہ ہی خراب ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے, کہیں سے بھی وہ سجدہ گاہ بنا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطنی یعبد. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نیت سے اس طرح مو کر کے نماز نہ پڑھیں. اگر پیچھے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ نیت رہا کہ قبلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو بنائے, اگر یہ ہوا تو یقیناً شرک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے, اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. جزاکم اللہ خیر. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص عورت کے پاس عورت سے ہم بستری کرتا ہے وہی حائض, اس حالت میں کہ وہ ماہواری میں مبتلا ہے, تو اس کے لیے کفارہ کیا, غلط کام ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض قل ہو اذی فاعتزلوا. امر ہے اللہ تعالیٰ کا, واجبی فرض ہے کہ اس حالت میں عورت سے ہم بستری نہ کرو. لیکن اگر کسی نے بدائی فطرت کر لیا, اس نے انسانی فطرت ہے بھول چک بارہ, تو کیا اس کا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روایت تو آئی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آدھے دینار یا پورے دینار کا صدقہ کرے کفارہ اس کا ہوگا. یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, یعنی یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان فرمایا, لیکن یہ فتویٰ صحیح کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یعنی اگر کسی نے غلط کام کیا تو توبہ کرے, توبہ اس کے لیے کافی ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ اس حالت میں اگر کسی نے ہم بستری کر لیا عورت سے, تو وہ آدھے دینار کا یا پورے دینار کا صدقہ کرے. دینار کتنا ہو سکتا ہے اس کو پتہ لگایا جائے, 3 ریال 4 ریال کے برابر پرانے زمانے میں بتاتے تھے, اگر آدھا دینار 2 ریال ہوگا اور باقی 4 ریال 5 ریال ہوگا, بہرحال جیسا بھی ہو یہ صدقہ اس کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق دینا چاہیے. اگر نہیں دیا تو توبہ اس کے لیے کافی ہے, کیونکہ یہ غلط کام کیا, غلط کام کے لیے توبہ ہونا ضروری ہے. توبہ کر کے صدقہ اور کفارہ بھی دے تو زیادہ بہتر ہے. معلوم ہوا کہ اس حالت میں عورت سے ہم بستری جائز نہیں, اگر کیا تو غلط کیا, غلط چیز ہی کے لیے کفارہ ہوتا ہے. جی,
اگر روزے کی حالت میں
سوال بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے بیوی سے کو بوسہ دیا جو بھی ہو بہرحال, تو کیا اس کا حکم ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے, بشرطے کہ آدمی کو خطرہ نہ ہو کہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے ہو. اگر خطرہ ہے تو قریب نہ جائے, کیونکہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ حدود کے قریب جانا خطرہ ہے کہ آدمی اس میں پڑ جائے. اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اپنا یہ پردے کا معاملہ جو چھپانے کا ہے اس کو بھی دین کے لیے واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھل کے کہہ دیا. کان یقبلنی وانا صائم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوسا دیتے تھے, میں روزے سے ہوتی تھی, دوسری روایت میں وہ صائم آپ بھی روزے سے ہوتے تھے اور بوسا دیتے تھے. لیکنہ کان املککم لاربہ, حضرت عائشہ ایک چھوٹی سی ایک نصیحت کرتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا, وہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول کی طرح تم نہیں ہو, وہ اپنی ضرورت اور اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے تم سے زیادہ, تمہیں خطرہ ہے کہ تم نہ قابو پا سکو تو اور بڑی چیز ہو جائے گی, ایک نصیحت کر رہی ہیں. تو اس سے یہ مطلب مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے کو خطرے میں نہ ڈال سکنے کا محسوس خطرہ محسوس نہ کرتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے, اور اگر خطرہ محسوس کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ دور رہے. جی, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی ایک لمبی روایت ہے, اس طویل روایت سے اتنا ٹکڑا انہوں نے ذکر کیا ہے, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ایسا کیوں ایسا نہیں ہے کہ عورت اگر اس کو حیض آ جائے تو نماز اور روزے نہیں نماز نہیں پڑھے گی اور روزے نہیں رکھے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہے. اصل میں یہ روایت ہے جس میں آیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ناقص العقل ہیں, یعنی ان کی عقل, ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں حضرت بلال کے ساتھ خطبہ دینے گئے عورتوں میں گھس کر کے, اس سے ایک منظر معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی وقت رکھنا چاہیے. اس قسم کا عید کی نماز پڑھی, آپ کی آواز نہ پہنچ سکتی تھی, اس وجہ سے آپ نے عورتوں کے پاس جا کر کے ان کو خاص ان کے مسائل کے لیے خطبہ دیا, تو آپ نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء فإنی أريدكن أكثر أهل النار, اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو, صدقے سے اللہ رب العزت کا غضب, ان صدقہ تطفئ غضب الرب, کیونکہ میں نے دیکھا تم عورتیں جہنم میں زیادہ تھی. ایک عورت اٹھی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیوں ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب نماز پڑھتے تم لوگ ناقص عقل ہو ناقص دین ہو, تو کہتی ہیں کہ ہمارا ناقص